بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. آداب العالم والمتعلم. قدمت المجموع ميسي للإمام أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي رحمة الله عليه. اس پیارے رسالے کی شرح کے درس جاری ہے، اور ہم بات کر رہے تھے آداب المتعلم کے تعلق سے، اس کے طلب علم کے آداب کیا ہیں، علم کیسے حاصل کرنا چاہیے، اور ہم پہنچے ہیں پوائنٹ نمبر 33 پر. امام صاحب فرماتے ہیں: وَلَا يَحْتَقْرَنَّ فَائِدَةً يَرَاهَا أَوْ يَسْمَعْهَا فِي أَيِّ فَنٍ كَانَتْ. وَلَا يَحْتَقْرَنَّ فَائِدَةً، اور کسی فائدہ کو حقیر نہ سمجھے. جب شریعت کے تعلق سے قرآن اور سنت نصوص میں سے کوئی فائدہ اسے نظر آ رہا ہے، چاہے وہ طہارت کے مسائل میں سے ہو، چاہے وہ معاملات شادی بیاہ نکاح یا کسی اور تعلق سے، یا توحید و عقیدہ کے تعلق سے ہو، الغرض جب شرعی فائدہ کوئی بھی ہے اسے حقیر اور صغیر نہ سمجھے. بعض طلاب علم کیا کرتے ہیں، اچھا بات جنایات کی ہے، حدود تعزیرات کی ہے، یہ ہمارے کام بس کی بات نہیں، ہمارے کام تو نہیں، یہ تو قاضی کا کام ہے، تو اس میں سے زیادہ توجہ نہیں دیتے. تو امام صاحب فرماتے ہیں: وَلَا يَحْتَقْرَنَّ فَائِدَةً يَرَاهَا أَوْ يَسْمَعَ فِي أَيِّ فَنِّن كَانَتْ. فِي أَيِّ فَنِّن كَانَتْ، اس کو انڈر لائن کریں. فن سے کیا مراد ہے؟ یعنی کوئی بھی موضوع ہو جو جس کا تعلق شریعت سے ہو، چاہے وہ تفسیر ہو، حدیث ہو، فقہ ہو، علم العقائد ہو، یا لغت ہو، جس چیز کا تعلق شریعت کے علوم سے ہے، اگر اسے کوئی بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے تو اس فائدے کو فوراً لے لے. یہ نہیں کہ یہ اتنی اہمیت نہیں رکھتا، آج آپ کو یہ اس کی اہمیت نظر نہیں آ رہی، لیکن علم میں ترقی آتی ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹی چیز بھی بڑی سے بڑی لگتی ہے. یہ فرق ہوتا ہے کہ متقدم طالب علم میں، متأخر میں، اور عالم اور متقدم طالب علم میں، یہیں سے ترقی آتی ہے. بل یبادر الی کتابتہا، بل اسے چاہیے کہ وہ فوراً مبادرہ کرے اس فائدہ کو لکھنے کے لیے. ثم یواظب علی مطالعہ ما کتبہ، پھر جو کچھ اس نے لکھا ہے اس میں مواظبہ کرے، خاص وقت نکال کے اس کا اہتمام کرے اور مطالعہ کرے، دیکھتا رہے، یاد کرتا رہے جو کچھ اس نے لکھا ہے. نمبر ایک، فائدہ کو تحصیل کرنا ہے، چاہے چھوٹے سے چھوٹا فائدہ کیوں نہ ہو. نمبر دو، اس فائدے کو لکھنا ہے، ٹھیک ہے نا، فائدہ حاصل کرنا، جہاں سے کان سے سنا وہاں سے نکال دیا، کوئی فائدہ نہیں لیا. اس لیے بار بار امام صاحب کیا فرماتے ہیں کہ لکھنا ہے، اسے نوٹ کرنا ہے. میں نے دیکھے ماشاء اللہ ہمارے ساتھ ہی اب لکھنا شروع کر دیا، ان کے علم میں بھی کافی فرق پڑا ہے الحمدللہ. جب تک نہیں لکھتے تھے تو بھول جاتے تھے، اب لکھنا شروع کیا تو کافی ترقی ہے الحمدللہ. تو پہلے فائدہ حاصل کرنا ہے، چھوٹا بڑا اس کی پرواہ نہیں، کہ فائدہ ہے تو اس کو لے لیا ہے. نمبر دو، اس کو لکھنا ہے. نمبر تین، اس کو ریوائز کر کے، مطالعہ کر کے اس کو یاد کرنا ہے. ويلازم وليلازم شيخه وليلازم حلقة الشيخ، اس کو چاہیے کہ جو اس کے استاد کا حلقہ ہے، اب تو کلاس رومز ہوتے ہیں، اب تو اور طریقے ہیں، لیکن اس زمانے میں حلقات ہوتے تھے اللہ تعالیٰ کے گھروں میں، مساجد میں، تو اس حلقے کو، اس درس گاہ کو، اس درس کی جگہ کو لازم پکڑنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے. وَلْيَعْتَنِ بِكُلِّ الدُّرُوسِ، اور جتنی بھی دروس ہیں سب کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. یعنی کہ جو درس میرے کام کا ہے اس کو حاصل کر لیتے ہیں، باقی دوسروں کے لیے میرے لیے نہیں ہے. جتنے آپ کے پاس وقت میسر ہے، چاہے عربی گرامر کا درس ہو، چاہے فقہ کا ہو، چاہے وہ عقیدے کا ہو، یا حدیث کا ہو، یا تفسیر کا ہو، کوئی بھی درس ہو. ہاں، الاہم فالمہم کی بات ہم کر چکے ہیں، اگر آپ کے پاس وقت بہت کم ہے تو پھر الاہم کو آگے کریں، عقیدہ ہے، کلمہ توحید ہے. اگر آپ کے پاس وقت درکار ہے اور آپ علم حاصل کر سکتے ہیں تو وقت باہر ضائع کرنے سے بہتر ہے دنیاوی امور میں کہ آپ یہاں پہ آئیں اور اپنے شیخ کے ساتھ رہ کے اسی حلقے میں جتنے بھی دروس ہیں سب دروس سے، سب دروس کا اہتمام کرے، اعتنا کرے. وَيُعَلِّقْ عَلَيْهَا مَا أَمْكَنَ، اور جتنی وہ کر سکتا ہے اس پہ تعلیق کرے. تعلیق کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ نے ایک فائدہ لکھا یا درس کو آپ نے نوٹ کیا، اس میں سے اہم چیزیں، پھر تعلیق کہ آپ کا اپنی آبزرویشن کیا ہے اس کے تعلق سے، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو یہاں پہ ایک یہ جملہ ہے، اس جملے میں سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں، اور جب شیخ نے بات کی ہے آپ نے جو سمجھا ہے اسے نمبر دے کے نیچے حاشیے میں فٹ نوٹ میں وہاں پہ لکھیں کہ اس جملے سے مراد کیا ہے، جو آپ نے سمجھا چاہے وہی واقعی وہی ہے یا آپ کے سمجھ میں آپ کے شیخ کے سمجھ میں فرق ہے، اور اگر فرق ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ میں بات کروں علم میں ترقی کی کیسے آتی ہے، ورنہ ایسے طلاب علم میں آتے ہیں سنتے ہیں چلے جاتے ہیں، میرے بھائی 10 سال آپ رہیں آئے سنے چلے جائیں، لیکن جو جب نوٹ کرنے شروع کریں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ 10 سال کا علم ایک طرف اور 1 سال کا علم ایک طرف۔ فَإِنْ عَجَزَ اِعْتَنَى بِالْأَهَمِ، اب اس کو انڈر لائن کریں، وہ اگر عاجز ہو جائے سب دروس کے یعنی اٹینڈ کرنے میں، اس کے حاضری لگانے میں یا حاضر ہونے میں، تو جو زیادہ اہمیت رکھتا ہے اس کی اہتمام زیادہ کرے۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فَإِنْ عَجَزَ اِعْتَنَى بِالْأَهَمِ، جو سب سے اہم ہے، وَلَا يُؤْثِرُ بِنَوْبَتِهِ، اور اپنے جو باری ہے نوبہ باری کو کہتے ہیں، اس کا اثار کسی اور کے لیے نہ کرے۔ کس چیز کی باری کی بات ہو رہی ہے؟ اگر شیخ بعض اوقات اسے قاری ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں حدیث کو یا درس کو، پڑھنے والے کے لیے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کی زبان ایک تو کھل جاتی ہے آسانی سے، یعنی فروان ہو جاتی ہے پڑھنے میں، دوسرا تلفظ ٹھیک ہوتا ہے کہ کیسے پڑھنا ہے۔ تو طلاب علم سبقت لیتے کہ میں پڑھوں، تو پھر باری رکھ دی جاتی تھی تاکہ یہ نہ ہو کہ کسی کو اجازت ہو کسی کو نہ ہو، اگرچہ بعض علماء کے خاص قاری ہوتے ہیں، کیونکہ آج کل زمانے میں تو کیونکہ علم بہت یعنی کمزور پڑ گیا ہے، علم رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو کچھ صحیح پڑھتے کچھ غلط پڑھتے، تو خاص قاری ہوتے ہیں بعض علماء کے، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ بھائی یہ اس قابل ہے وہ صحیح پڑھے گا، کیونکہ اگر عالم خاموشی اختیار کرتا ہے تو پھر سننے والا سمجھے کہ جو لفظ پڑھے غلط بھی پڑھے وہ صحیح ہے۔ بعض اوقات یعنی حاضر دماغی نہیں ہوتی، کوئی سوچ ہی آ جاتی، کچھ بھی ہو جاتا تو عالم یعنی درگزر کر دیتا ہے یا بعض کو سنتا نہیں ہے، تو جو حاضری وہ سمجھیں گے جو یہ پڑھ رہا ہے وہ ٹھیک پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے قاری کو چاہیے جو درس پڑھتا ہے، قاری یعنی حافظ جو ہوتے ہیں، قاری جو درس قرأت کرنے والا ہے، عام طور پہ کیا ہوتا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں عالم نہیں پڑھتا، طالب علم پڑھتا ہے، عالم روک کے شرح کرتا ہے، یہ طریقہ عام طور پہ علماء کا، ہم تو چھوٹے سے طالب علم ہیں اس لیے ہم خود ہی پڑھتے ہیں خود ہی کرتے ہیں، تو قاری جو ہوتا ہے عالم کا وہ یہی، اس کی بات ہو رہی ہے کہ اپنی جو باری ہے وہ کسی اور کو نہ دے، اثار کرتے ہوئے چلو یار تم بھی فائدہ اٹھا لو، تم بھی ثواب ہو جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی ثواب میں حصے دار ہوتا ہے جو پڑھتا ہے، کیونکہ علم اسی سور سے جا رہا ہے، وہ پڑھ رہا ہے اور عالم اس کی شرح کر رہا ہے، تو اس کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ شیخ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایثار اس معاملے میں نہ کریں۔ فَإِنَّ الْإِيثَارَ بِالْقُرَبِ مَكْرُوهٌ، الْإِيثَار بِالْقُرَبِ مَكْرُوه، کیا مطلب ہے؟ کہ ایثار اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے عبادات میں مکروہ ہے۔ ہمیشہ ہوتا کیا ہے کہ ایثار مطلوب ہے شرعاً، کہ آپ کو مسلمان بھائی جو ہے آپ اس کے لیے یعنی دنیاوی امور میں آپ اس کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن دین کے امور میں اپنے سے آگے کسی کو ترجیح نہ دیں، ٹھیک ہے نا؟ سیلفشنس نہیں ہے یہ حق ہے آپ کا، آپ کے نفس کا حق ہے آپ کے اوپر، وہ نفس کے علیہ کا حق کا کہ کیا مطلب ہے آرام کرو بس یہ مطلب ہے، نہیں، آپ کے نفس کا یہ حق ہے کہ جب اللہ کی نزدیکی کی بات آتی تو وسابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، ٹھیک ہے نا؟ یہ مسابقت ہے، اور اس کی دلیل اور بھی ملتی ہے سورۃ نوح کے آخری آیات میں، کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی زبانی، رب اغفر لی پہلے والی والدیہ، کیوں بھائی والدین پہلے نہیں ہیں؟ جب بات آتی ہے عبادت کی دعا کی، اور جب بات آتی ہے اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے قرب کی، تو پہلے سب سے پہلے خود والدین بھی نہیں، رب اغفر لی والی والدیہ، سبحان اللہ۔ تو شریعت کو اگر ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں تو اسے یہ ثابت ہوتا ہے، بعض لوگ غلطی کرتے ہیں، جاتے ہیں مسجد میں اگلی صف میں، بھی آپ چلے آگے، بھی آپ کیوں آگے چلے، بھی آپ آگے چلو نا، یا کوئی خیرات بانٹے جا رہے بھی آپ لے لو اور میں بعد میں لے لوں گا، دنیاوی امور میں تو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ دنیاوی امور میں آپ بس میں سفر کر رہے ہیں یا کوئی جگہ نہیں بیٹھنے کی کہ آپ اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں، کسی بزرگ کو بٹھاتے ہیں یا آپ کسی مسلمان بھائی کو بٹھا دیتے ہیں، دنیا میں تو اثار مطلوب ہے اور آپ کو اس کا ثواب ملے گا، ٹھیک ہے نا؟ گاڑی کی پارکنگ آپ دیکھیں, ایک بزرگ ہے مسجد کے قریب پارکنگ ہے, آپ نے گاڑی وہاں پہ روکی ہے, پھر دیکھتے ہیں کوئی بزرگ دور پارکنگ بیچارہ کہاں ڈھونڈتا رہے گا, آپ اسے اشارہ کرتے ہیں آپ یہاں پہ گاڑی پارکنگ میں دور پارک کر لیتا ہوں. دنیاوی امور میں ایثار مطلوب ہے لیکن دین کے تعلق سے القرب میں مکروہ ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہاں پہ فإن الإيثار بالقرب مکروہ, واضح ہے وہ یہ سیلفشنیس ہے کیا ہے اور اچھی ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا فإن رأى الشيخ المصلحة في ذلك في وقت فأشار به امتثل أمره, سبحان الله. لیکن اگر فإن رأى الشيخ المصلحة, اگر شیخ مصلحت دیکھتا ہے کہ آپ کی باری کسی اور کو دے دیتا ہے کسی مصلحت کے تحت, آپ کی باری تو گئی پھر کیا کرنا ہے, تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کسی وقت میں اگر ایسا ہو جائے فامتثل امتثل امرہ, تو اسے چاہے کہ شیخ کی بات کو مان لے کیونکہ اس میں مصلحت ہے. کیا اس کو اجر نہیں ملے گا؟ اس کو وہ بھی اجر میں شامل ہے کہ مصلحت کو آگے کیا جا رہا ہے, اور شیخ جو ہے وہ بہتر سمجھتا ہے کہ اس مصلحت کیا ہے اس میں, سبحان اللہ. اچھا کیا طالب پوچھے شیخ صاحب سے پکڑ کے, بھائی اسے مصلحت کیا ہے, مجھے کیوں نہیں باری دے رہے, میری باری کیوں دے رہے اسے, کیا خیال ہے؟ نہیں, بارک اللہ فیک. پوائنٹ نمبر 34, وینبغی أن يرشد رفقته وغيرهم من الطلبة إلى مواطن الاشتغال والفائدة, اور اسے چاہیے نا طالب علم کو چاہیے کہ وہ رہنمائی کرے اپنے دوستوں کی, يرشد رفقته وغيرهم, اور ان کے علاوہ دوسرے جو قریبی طالب علم ہیں اور جو اس کے کولیگ نہیں, کہ اور طالب علم اسے ملتا ہے جو اس کا خود کولیگ نہیں ہے, اپنے شیخ سے نہیں پڑھتا, اپنے اس کے شیخ سے نہیں پڑھتا, کسی اور شیخ سے یعنی وہ پڑھتا ہے, تو اسے چاہیے کہ اس کی رہنمائی کرے کس چیز کی طرف, کہ طالب علم کیسے وقت صرف کرنا ہے, اشتغال کیسے کرنا ہے اور فائدے کیسے حاصل کرنے ہیں. اگر آپ کو پتہ ہے تو پھر آپ اس کو شیئر کریں دوسروں کے ساتھ. وَيَذْكُرَ لَهُمْ مَا اسْتَفَادَهُ عَلَى جِهَةِ النَّصِيحَةِ وَالْمُذَاكَرَةِ, اور ان کو یہ بھی بتائے یعنی دوسرے طلاب کو جو اس کے کولیگ ہیں دوسرے ہیں طالب علم, کہ جو کچھ اس نے طالب علم کے کیریئر میں جو اس نے جو اس کو فائدہ ہوا ہے اس کو شیئر کر نصیحت اور مذاکرے کی صورت میں دوسروں کے ساتھ, یعنی بخیل نہ بنے, ٹھیک ہے نا. آگے مصیبت آئے گی کہ بخیلے میں کیا ملتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ بھی ارشادہم, اور ان کے اس رہنمائی سے کیا ملے گا اسے, یبارک لہ فی علمہ, نمبر ایک اس کے علم میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے. یہ سیلفشنس بری ہے. یبارک لہ فی علمہ ویستنیر قلبہ, نمبر دو, اور اس کا دل روشن ہو جاتا ہے, دل میں جو تنگی جو بغض جو غلاظت جو حسد بہت ساری غلاظتیں ہوتی ہیں نا وہ نکل جاتی ہیں دل سے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ شخص ہے جو دوسروں کے ساتھ علم شیئر کرنے والا ہے, فوائد شیئر کرنے والا ہے, وہ یہ خیر خواہی دوسروں تک پہنچانے والا ہے. تو ایسا شخص دل کا برا ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. دل کے برے تو وہ ہوتے ہیں جو بغض و حسد اور نفرت اور بہت ساری مصیبتوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن یہ شخص ہے جو اسے فائدہ حاصل ہوتا ہے. کیسے فائدہ حاصل ہوا؟ علم کو میں ترقی کیسے کرنی ہے, تو بخیلی سے کام نہیں لیتا بلکہ سخاوت سے کام لیتا, آگے بڑھتا رہتا ہے. جیسا فرماتے ہیں دو فائدے ہو گئے, یبارک لہ فی علمہ نمبر ایک, ویستنیر قلبہ نمبر دو, وتتأکد المسائل معہ, اللہ اکبر, اور اسے مزید مضبوطی حاصل ہوتی ان مسائل میں جس کے علم اس نے حاصل کیا ہے, مضبوطی ثابت قدمی. مذاکرہ سے ڈسکشن سے کیا ہوتا ہے, ایک حدیث آپ تین مرتبہ کسی کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں, تین طلاب علم کے ساتھ, وہی پھر چوتھے کے ساتھ, پھر دسویں کے ساتھ, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ فائدہ تو آپ کو ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. جب اللہ کے لیے آپ کر رہے ہیں اور اس بخیلے نہیں بخیلے سے کام نہیں لے رہے, تو آپ کی ثابت قدم مضبوطی علم میں آ رہی کیا؟ سبحان اللہ. تین ہو گئے. چوتھے نمبر پہ مع جزیل ثواب اللہ عز وجل, اور اجر ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بھی باقی رہے گا, وہ بھی ضائع نہیں ہوگا, سبحان اللہ. ومن بخل بذلك, جی, اور جس نے بخل سے کام لیا, کانا بضدہ, وہ ساری چیزیں جو بتائی ہیں اس کی ضد اسے ملیں گی، نعوذ باللہ بے برکتی ہو جائے گی، دل میں ظلمت چھا جائے گی، مسائل میں مضبوطی حاصل ہرگز نہ ہوگی اور نہ اسے کوئی اجر و ثواب ملے گا. اسے پڑھ کر کوئی محروم ہے طالب علم کے لیے کہ علم کے لیے وقت بھی لگائے، مسائل بھی اکٹھے کرے، سینکڑوں مسائل میں غور و فکر بھی کرے، مذاکرہ بھی کرے، پڑھتے بھی رہے، لیکن اس میں سے اس میں دسواں حصہ بھی نہ ملے. وجہ کیا ہے؟ بعض طلاب علم برکت نہیں ہے علم میں. اگر ایسی بات ہے، بعض فون آتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی ہم پڑھتے ہی یاد نہیں ہوتا، ہم پڑھتے ہیں بھول جاتے ہیں، ہم پڑھنا چاہتے ہیں دل نہیں کرتا، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا. تو میں کبھی بعض اوقات، کیونکہ سائل سوال کرنے والے نئے وہ لوگ ہوتے ہیں، تو میں بتاتا ہوں دعائیں پڑھ لیں، اور جو اس کو میں جان تو بتا دیتا ہوں یار تھوڑا سا اپنا محاسبہ کر لو، کہیں پہ کوئی گڑبڑ ہے، کہیں پہ کیا گڑبڑ ہو سکتی ہے. اخلاص، سب سے پہلے اخلاص کو دیکھو کہ واقعی یہ سارا علم اخلاص اللہ کے لیے ہو رہا ہے، یہ ساری محنت اللہ کے لیے ہو رہی ہے، کہیں اور ادھر دائیں بائیں تو نہیں جا رہی، کہیں کوئی لیکیج تو نہیں ہے کہیں پہ، اگر ہے تو اسے ٹھیک کرو. کیا میں نے بخیلی سے کام تو نہیں لیا ہوا کہ دوسروں ساتھیوں کو تو میں نہیں محروم کر رہا؟ میں تھوڑا سا اپنے اندر دیکھو، اپنا محاسبہ کر کے دیکھو کہیں پہ کوئی غلطی ہے کہیں پہ. والا علم کی برکت سے محرومی ان طلب علم کے لیے نہیں ہوتی جو ان خوبصورت صفات سے متصف ہوں. جیسا فرماتے ہیں وَمَن بَخِلَ بِذَلِكَ كَانَ بِضِدِّهِ فَلَا يَثْبُتْ مَعَهُ. اور علم سابق قدم میں رہتا نہیں ہے، نہ علوم میں جو اس نے حاصل کیا نہ علم میں. آپ دیکھتے ہیں بعض طلب علم پلٹ جاتے ہیں، کچھ عرصے آتے ہیں طلب علم کے لیے پھر پلٹ جاتے ہیں، ثابت قدمی نہیں ہوتی. وَإِن ثَبَتَ لَمْ يُثْمِرْ. اور اگر ثابت بھی ہو جائے تو کوئی فائدہ اسے ہوتا ہی نہیں ہے، کوئی بینیفٹس، کوئی فروٹس اس کے علم سے اسے نہ اسے ملتے ہیں نہ اس کا اثر دوسروں پہ ہوتا ہے. پوائنٹ نمبر 35 وَلَا يَحْسُدْ أَحَدًا. بہت اہم بات ہے، آخر میں کریں شیخ صاحب، کسی سے حسد نہ کرے طالب علم. جب بخیلی کی بات آئی ہے، اور کون سی بیماریاں ہیں جو مصیبت ہے طالب علم کے راستے میں؟ پہلے بھی گزر چکے ہیں، اب پھر بات آئی ہے. ایک تو بخیل نہ بنے، علم کو شیئر کرتا رہے آگے، اللہ کے لیے نصیحت کرتا رہے، جو فائدے اسے حاصل ہوئے ہیں، جو راستہ فوائد کو اسے ملا ہے وہ دوسروں سے شیئر کرتا رہے. وہ یہ نہیں کہ چھوٹے سے طلاب علم سے بڑے مسائل بیان کرے، نہیں، جیسے طالب علم کا لیول ہے. یہ نہیں بات ہو رہی کہ آپ کے پاس اگر ماشاء اللہ بہت سارے علوم ہیں، آپ مبتدا طالب علم کو پکڑیں اسے بہت ساری چیزیں بتائیں وہ پریشان کر دیں اسے، نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. تو آپ اس کی علمی حیثیت پہلے دیکھ لیں کہ وہ اس کی قابلیت کتنی ہے، تاکہ اس کو فائدہ ہو. بات فائدے کی ہو رہی ہے نا، فائدہ پہنچانے کی ہو رہی ہے، اور اس فائدے سے فائدہ حاصل کرنے کی ہو رہی ہے. یہ کون سا فائدہ بھی آپ کو اس کو دس مسائل بتائے ہیں، وہ ایک بھی اس کی پلے ایک بھی نہیں پڑی، تو کیا کیا اس بیچارے کے ساتھ؟ مزید پریشان کیا، اور تو کچھ بھی نہیں کیا. تو یہ شیئر کرنا، یہ نصیحت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں پوائنٹ نمبر 35 میں 35 ولا يحسد احدا، کسی سے حسد نہ کرے، یعنی طلاب علم سے جو اس کے کلیگ ہیں. ولا يحتقر، اور کسی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں، ارے یہ تو بخلی سے نہیں ہے، ارے یہ تو ویسے ایسے آ کے بیٹھ جاتا ہے، یہ دیکھو مہینے میں ایک دفعہ آتا ہے، یہ طالب علم ہے. حقارت کی نظر سے دیکھنا، جسے تم حقیر سمجھو تمہیں نہیں پتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہے. شکل سے تھوڑی لکھا ہوتا ہے کہ یہ کتنا پاورفل ہے، طالب علم ہے، کتنا شکل میں لکھے، یہاں پہ لکھا ہے کچھ. ظاہراً تو سب ایک جیسے ہیں، لیکن اندر سے اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کس کی زیادہ، وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. کیا ہو سکتا ہے کہ وہ جو ایک مرتبہ مہینے میں آتا ہے اسے وقت یہی ملتا ہو؟ ایک شخص نے ایک دینار، ایک درہم دیا، ایک نے ہزار درہم دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک درہم والا سبقت لے گئے 1000 پہ. کیا خیال ہے؟ جس کے پاس دو تھے اس نے ایک دیا، جس کے پاس بہت تھے اس نے اس میں سے 1000، دونوں برابر ہیں کیا؟ سبقت کون لے گیا؟ جس نے اپنا آدھا مال دے دیا 50%، وہ جس نے دسواں حصہ دیا یا ایک بٹا سوا حصہ دیا، اس کا کوئی کمال ہے کیا؟ بہت سارے ہزاروں میں سے 1000 دے دیا، 1,00,000 میں سے 1000 کیا پرسنٹیج ہے، اور 2 میں سے 1 درہم کیا پرسنٹیج ہے، دونوں برابر ہیں کیا؟ تو آپ کے پاس وقت ہے، آپ ہر درس میں آتے ہیں، اس کے پاس وقت نہیں پھر بھی وہ ایک پہ تو آ جاتا ہے ہفتے میں. تو کبھی کسی کو حقارت نظر سے نہ دیکھیں. اچھا یار اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، यार आपको आता, अल्लाह का शुक्र करो ना, उस बेचारों को दिमाग अल्लाह ने ऐसे बनाया, आ तो जाता ना, समझ भी रहा है कि आपको क्या पता कि कुछ अरसे के बाद वो कहीं पे पहुंच जाए। मामला हमारा ये नहीं कि कौन समय कौन समय, मामला हमारा क्या, हमने हमारे बस में क्या बात है, हमने क्या करना है, हम ये देखें हमने मैसेज पहुंचाना है जो बेहतरीन तरीका हमें आता है उस अंदाज से पहुंचाना है। और अगर वो कभी आके पूछ जाता है, बात साथी किसे पूछते हैं तो यार बाद में, बाद में क्यों भाई, बाद में क्यों, अगर वक्त बताओ, वक्त नहीं बाद में डिस्कस करेंगे। हकारत, मैं बात हकारत ही कर रहा हूँ, और तलब इल्म में बहुत बड़ी एक ऐसी रुकावट और मुसीबत है, आपको अंदाज़ा नहीं कि इस मुसीबत की वजह से कई तलब इल्म के पाँव फिसले हैं। इल्म रहमतुल्लाह सुभान व तआला, इसलिए किसी को हकारत नजर से ना देखें। तीसरी बात, वला यअज्जब बिफहमिही, अच्छा, और अपने फहम जो देखते हैं कह रहे मुझे सब कुछ आता है, तो उसको अपने फहम पर तकब्बुर गुरूर नहीं करना चाहिए, अपनी सही समझ या अपनी समझ पर गुरूर नहीं करना चाहिए उसे, उज्ब मगरूरी तकब्बुर, ये और बड़ी मुसीबत है जो तलब इल्म के रास्ते में एक ऐसी दीवार हायल कर देती है कि तालिब इल्म आगे बढ़ ही नहीं सकता, सवाल नहीं पैदा होता, बल्कि उसके इल्म में अगर बखीली से बेबरकती और ये दिल में तारीखें पैदा हो जाती, तो उससे बढ़कर ये मुसीबतें जिंदगी में आम हो जाती हैं। वलियाज़ बिल्लाह, अल्लाह ताला सबको महफूज फरमाए। वला यअज्जब बिफहमिही वक़द क़द्दमना हाज़ा फ़ी अदाबिल मुअल्लिम, ये चीज़ें अदाब इल्म गुजर चुकी है, मुअल्लिम के लिए भी मुसीबतें थी, तलब इल्म के लिए भी उससे बढ़कर मुसीबतें, सब के लिए ये जो इल्म के रास्ते में जो रुकावटें हैं ये सारे के सर, चाहे आलिम हो या मुतअल्लिम हो, सब के लिए ये मसाइल जो है इनको ज़रा बेहतरीन तरीके से देखना समझना है, और कोशिश करनी है अल्लाह से दुआ करते हुए साबित कदमी की कि अल्लाह ताला इन चीज़ों से हम सबको निजात अता फरमाए। फ़ैज़ा फ़अल मा ज़करना हो, बस अगर तालिब इल्म जो कुछ हमने बयान किया या हम बयान कर चुके हैं, अगर इन पर अमल कर लेते, अगर इन पर अमल कर लेते, कितने पॉइंट 35 आदाब हैं मुतअल्लिम के, सिर्फ इनमें से 10% भी हमसे हो जाए तो बड़ी बात है, मैं समझता हूँ। अब सबको तौफीक अता फरमाए। فإذا فعل ما ذكرناه وتكاملت أهليته, उसकी अहलियत नंबर एक, इन अदाब पर उसने अमल किया है, नंबर दो, उसकी अहलियत कमाल की हद तक पहुंची है, मुकम्मल हुई, नंबर तीन, वश्तहरत फ़ज़ीलतुह, और उसकी फ़ज़ीलत जो है वो मशहूर हुई, एक तालिब इल्म है, उसने इन अदाब सब पे अमल किया, ठीक है, और फिर उसकी अहलियत कमाल को पहुंची, तकमील की तरफ पहुंची है, यानी इल्म में, मुज़ाकरे में, दुरूस में थोड़ा सा आगे बढ़ा है वो, उसकी फ़ज़ीलत भी मुश्तहर हुई है, फिर क्या करें, वो इश्तगला बित तस्नीफ़ी, फिर वो तस्नीफ़ की तरफ जाए, चाहे वो दर्स की शक्ल में हो, चाहे किताब की शक्ल में हो, चाहे लेक्चर की शक्ल में हो, चाहे मुसलसल दुरूस हो, आमतौर पर तस्नीफ़ात जो है वो रिटन मादे को कहते हैं आमतौर पर, और आजकल के ज़माने रिटन मादा भी है, उसके साथ साथ ऑडियो या दूसरे तरीके जो हैं वो भी मौजूद हैं। उस ज़माने में क्योंकि तस्नीफ़ रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं होती थी, तो तस्नीफ़ किया जाता था, लिखी जाती थी। वजद फिल जमई व तालीफ़ी, और जद्दोजहद करता रहे मसाइल को, इल्म को जमा करने समेटने में, व तालीफ़ी और तसनीफ में, लिखने में, मुहक्किकन कुल्लमा यज़कुर, और जिस चीज़ को वो जिक्र करता है अपने दर्स में या अपने इस तालीफ़ में, उसकी तहकीक करता रहे, आज मेरा इल्म यहाँ तक है, मेरी तहकीक इतनी है, कल अगर इल्म में तरक्की आती है तो उसमें मज़ीद तहकीक करके उसको भी अपने साथ लेके आओ ना, यानी कि मेरे इमाम का कौल है बस आगे बढ़ नहीं सकते हम, इल्म में तरक्की होती रहे लेकिन जो मेरे इल्म है वो उसमें तरक्की नहीं हो रही, तो क्या हुआ, ये कौन सा इल्म है भाई, इमाम का कौल गलत भी तो हो सकता है, अब हदीस सामने आ गया, इल्म में तरक्की आई है, तो फिर इसलिए आप देखते हैं कि इमामों के एक से ज़्यादा कौल होते हैं, पहले एक कौल था, अब दूसरा कौल है, फिर तीसरा कौल है, वजह क्या है, यही वजह है कि जमूद नहीं है, इज्तिहाद इल्म में तरक्की है, और इसी तरीके से इल्म में तरक्की हासिल होती है और इल्म के दर्जे जो हैं वो बुलंद होते जाते हैं। मुतसब्बितन फी नक़लिही व इस्तिंबातिही, अब वापस आते हैं, नंबर करके ताकि आसानी हो। फ़ैज़ा फ़अल मा ज़करनाहु, जो हमने बयान किया है अगर इस पर अमल कर ले, यानी इन आदाब 35 आदाब जो हैं सारे, इन पर अमल कर ले, व तकामलत, इसके साथ साथ उसकी अहलियत भी कमाल तक पहुँची, उसकी तकमील हो, व इश्तहरत फ़ज़ीलतुहु, और तीसरे नंबर पर उसकी फ़ज़ीलत भी मुश्तहर हो जाए लोगों में, तो क्या करना चाहिए, नंबर एक, इश्तगल बिल तसनीफ़ करनी चाहिए, नंबर दो, वजद फिल जमई व तालीफ़, मसाइल को समेटने, जमा करने में, ठीक है ना, और उनको تالیف لکھنے میں تصنیف میں جد و جہد کرتا رہے. نمبر تین, محققاً کل ما یذکرہ, جس کی چیز کو ذکر کرتے اس کی تحقیق کرتا رہے. ایسے نہیں, حدیث ہے تو تحقیق کر کے حدیث کو. ایک زمانہ تھا حدیث صرف بیان کی جائے, فضائل میں حدیث بیان کر دی ہے, پھر زمانہ جس سے تحقیق کی جاتی ہے, ضعیف کو الگ کر دیا جاتا ہے. اور پھر متقدمین میں بھی ایسے تھے بعض محدثین جو فضائل میں بھی ضعیف حدیث کو بیان نہیں کرتے تھے, فضائل میں بھی. وہ بعض ایسے بھی تھے جو فضائل میں ضعیف حدیث کو بیان کرتے تھے. وہ قول راجح کیا اس میں کہ فضائل میں بھی ضعیف حدیث نہیں بیان کی جاتی, کیونکہ آپ یہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا گیا. اگر اس طریقے سے شروط ہیں کہ صیغۃ التمریض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام تو لے رہے ہیں اپنے منہ سے, اور یہ بھی آپ کو شک ہے, وہ آپ صرف فرما بھی سکتے نہیں بھی فرما سکتے, تو پھر آپ منسوب کیوں کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف؟ اور جتنی ذخیرہ میرا خیال میں موجود ہے صحیح احادیث کا, واللہ اگر صرف اسی کو جمع کیا جائے اور اسی پر اکتفا کی جائے, واللہ بہت, میرا خیال ہے اس پہ کوئی عمل نہیں کر سکے, سب پہ مشکل ہے. فضائل کی بات میں کر رہا ہوں, صرف صحیح احادیث کے مجموعہ کو جمع کر لیں فضائل میں, صرف ضعیف کو چھوڑ دیں آپ, تو میرا خیال ہے اتنی ذخیرہ موجود ہے صحیح احادیث کا کہ واللہ ضرورت نہیں پڑے گی ان ضعیف احادیث کی. من گھڑت تو دور کی بات ہے جو موضوع ہے, ضعیف حدیث کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن سبحان اللہ بعض علماء نے ایسا کیا اور دوسروں نے صرف ان کی تقلید کرتے ہوئے اس پہ عمل کیا, لیکن حقیقتاً جو ہے محدثین اس پر کافی یعنی احتیاط سے کام لیتے ہیں. جیسا فرماتے ہیں, متثبت فی نقل و استنباطی, جو چیز کو وہ نقل کرتا ہے کسی اور کتاب سے یا حدیث کو نقل بھی کرتا ہے, متثبت تثبت کے ساتھ, حدیث ہے تو واقعی حدیث ہے, یقین ہو اسے, صحابی کا قول ہے تو صحابی کا قول ہے, موقوف ہے اثر, اور کس کا ہے, متثبت ہو, یا یہ کہے ان بعض الصحابہ, اگر آپ نام لے دیں قال عمر بن الخطاب تو یقین آپ کو پتہ ہو جائے عمر الخطاب ہی کا قول ہے آپ کے علم کے مطابق, تثبیت کے ساتھ. اسے کہتے ہیں متثبتاً, یعنی کہ شک کہ عمر بن الخطاب نے کہا ہے یا عثمان بن زید نے کہا ہے, پتہ نہیں یار, اچھا یار عثمان بن زید نے کہا ہے, نہیں ایسے کام نہیں بنتے. یہ کون سا علم ہے بھائی؟ آپ جو انفارمیشن دوسروں کو دے رہے ہیں وہ تو علم سمجھ رہے ہیں نا, وہ تو یہی نوٹ کر چکے ہیں نا, قال عثمان بن زید وہ ہے کوئی اور, تو آپ اگر آپ کو نام یاد ہے قال بعض الصحابہ, ٹھیک ہے نا, پتہ چلے گا یا قال بعض السلف. اب یہ شک ہے, یہ صحابی کا قول ہے تابعی کا قول ہے, کس کا قول ہے؟ قال بعض السلف. بعض السلف میں مزید آپ نے وسیع کر دیا ہے, اس میں صحابہ بھی شامل ہے تابع بھی شامل ہے, کیونکہ آپ کے ذہن سے بات چلی گئی ہے, وہ ضرورت ہی آپ کو ہر وقت سارے مسائل یاد ہو, 100% سب بھول بھی جاتے ہیں, ذہول ذہن ہو جاتا ہے, تو غلط بیانے سے بہتر ہے, بلکہ واجب ہے کہ غلط بیان نہ کریں اور آپ ایسی بات کریں جو سچ بھی ہو اور طالب علم کے لیے فائدہ مند بھی ہو. متثبت فی نقل ہی و استنباط ہی, اچھا جو استنباط کر رہے مسائل فوائد, استنباط علم نصوص استنباط کیا جاتا ہے آپ کے فہم کی بنیاد پر, اس پر بھی آپ کو متثبت ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. نمبر پانچ, متحرین اضاح العبارات, متحرین اضاح العبارات, جو آپ لکھ رہے ہیں عبارت بالکل واضح ہونی چاہیے. متحرر یعنی اس کو خاص دھیان دے کے, تحرر اسے کہتے ہیں کہ ایک لفظ کو فالو کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے کہ ایسی طریقے سے لکھا جا رہا ہے کہ پڑھنے والے کے لیے آسانی ہو اور وہ الفاظ کو مکس کر کے کوئی اور لفظ نہ بنا لے. اس لیے محدثین کی شرط تھی, محدثین اگر لکھتے تھے تو ان کی خاص رائٹنگ ہوتی تھی, دور سے یوں دیکھ کے چار چاند نظر آتے تھے, اتنی خوبصورت رائٹنگ. انہوں نے پہلے بھی عرض کیا کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ, شمس الدین الذہبی رحمۃ اللہ علیہ ایک عام سے طالب علم تھے, عام سے ایک شخص تھا, لیکن رائٹنگ بڑی خوبصورت تھی. تو ایک شخص نے رائٹنگ دیکھی, جیسے صرف رائٹنگ دیکھی, کہا یار تمہاری رائٹنگ محدثین کی رائٹنگ ہوئی, بس یہ لفظ اس جملے اس زندگی بدل دی. انہوں نے سوچا یار رائٹنگ تو میرے محدثین والی ہے, میں کہاں پہ ہوں, میں محدث نہیں بن سکتا. میں علم حدیث پہ ایسا اس شخص نے جد و جہد کیا اور اللہ تعالیٰ نے ایسے توفیق عطا فرمائی کہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے محدث گزرے ہیں. امام شمس الدین الذہبی, چونکہ الذہبی کا نام معروف ہے, اتنی یعنی جرح التعدیل میں ان کی سیرہ النبلاء کافی ہے, اتنی بڑا ذخیرہ ہے اسماء الرجاء, صرف جو یعنی کتب سته کے جو راوی ہیں ان پر انہوں نے ان کی زندگی کا یعنی چھوٹے سے بایوگرافی لکھی ہے, کمال کی لکھی ہے. اتنا ذخیرہ ہے, میں سمجھتا ہوں اس بندے نے ماشاءاللہ کیسے لکھا اور کیسے جمع کیا ہے اسے, سبحان اللہ. صرف کیا تھی, ایک استاد نے دو اچھے لفظ کہے कि यार आपकी राइटिंग बड़ी खूबसूरत है, और हम अपने बच्चों के साथ कैसा करते हैं, अच्छी राइटिंग है, ये राइटिंग है यार, हौसला अफजाई तो करो उसकी, आज बुरी है कल ठीक हो जाएगी ना। अब क्लास टू या क्लास थ्री का बच्चा क्या, जहर टूटी फूटी तो लिखेगा ना वो, कभी उसकी ए कभी टेढ़ा है, कभी बी उल्टा है, होता है, होता है कि नहीं होता है? तो बाज उस्ताद या बाज वालदैन तंग आ जाते हैं, ये बी कब तक उल्टा लिखते रहो, अंधे हो तुम, तो बी अभी उल्टा तो सीधा भी हो जाएगा ना। लेकिन अगर आप सब कहते बेटा कितना अच्छा आपने लिखा है, लेकिन इसको यूं ना लिखते, यूं लिखते तो अच्छा था। आपको नहीं पता कि आपके अच्छे अल्फाज किसी की जिंदगी बदल देते हैं। बाज ऐसे लोग हैं जो पत्थरों को तराश के हीरे बनाते हैं, और बाज ऐसे जो हीरों को दबा कर पत्थर बना देते हैं। बस ये देखें कि हम किस में से हैं, इधर हैं कि उधर हैं। वो याद रखिए ना कहें कि हमारे सामने कोई पत्थर कोई हीरा नहीं है। अगर आपकी औलाद है तो आप इनके अवलीन जिम्मेदार हैं। स्कूल बाद में है, ओके, स्कूल तो बच्चे भेजते हैं यार, बस स्कूल भेज दिया जान छूट गई, बस यही कुछ है स्कूल भेज दिया, नहीं जिम्मेदारी ख़त्म हुई आपकी, आपकी जिम्मेदारी की इब्तिदा हुई है। बच्चे स्कूल में जाते हैं, आपने मजीद फॉलो करना, बच्चे पढ़ क्या रहे, क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या आदाब सीख रहे हैं अपने उस्तादों से, अपने टीचर से क्या सीख रहे हैं। हमारे टीचर भी अल्लाह हम सब पे रहम फरमाए, बस यूँ कॉरिडोर में छुपे सिगरेट पी रहे होते हैं, बच्चे दूर से देख रहे हैं, अच्छे सिगरेट पीना भी अच्छी बात है, आइडियल है ना उसका। टेलीफोन पे झूठ बोल रहे हैं, मोबाइल में गाने बज रहे हैं, रिंग टोन गाने वाली है, आप साइलेंट किलर बन रहे हैं। पता नहीं आपको, आप उस बच्चे के साथ कर क्या रहे, आप बुरा नहीं चाहते, मैं जानता हूँ। वो बेचारा टीचर बेचारे से एतबार, वो बेचारा है, वो खुद नहीं पता गलत कर रहा है उस्ताद वो, लेकिन है बच्चा, और ये बच्चा बच्चों को पढ़ा रहा है, बच्चों की तरबियत कर रहा है, जिसे खुद अपनी तरबियत की सख्त ज़रूरत है। तो अनजाने में वो बच्चों को गला दबा रहा है, बच्चों को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, बच्चों को गलत रास्ते की तरफ बुला रहा है, उसको खुद पता ही नहीं, पता नहीं कैसे, शायद उसे परवाह ही नहीं है। जो परवाह की चीज़ के करता है फिर दो कदम आगे भी चलता है, अपनी गलती का एहसास भी करता है और उसे ठीक भी करता है। जैसा फरमाते हैं, अच्छा मुतहर्रिन इज़ाह इबारात की बात हो रही थी, बात कहाँ से कहाँ चली गई, लिखने की बात हो रही थी कि अच्छे खत से लिखना चाहिए। वह बयान अल मुश्किलात, अगर कोई मुश्किल जुमला आ गया, कोई मुश्किल मसला आ गया शरीयत का, उसको नोट करके उसकी थोड़ी सी तफसील लिख लें, ताकि पढ़ने वाले को पता चले कि ये मसला थोड़ा पेचीदा है, इसकी शरह भी आ गई है और इसका मायने भी बयान कर दिया गया है। मुजतनिबन अल इबारात रकीकात, जो इबारतें कमज़ोर हों उसका इज्तनाब करें। कमज़ोर इबारत में आपने लिखना है तो क्या आप दे रहे हैं, ग्रामर के एतबार से गलतियाँ, कमज़ोरी, आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो अच्छे तरीके से देना। आपके पास अगर वक्त नहीं तो ना लिखें, मुकम्मल हिम्मत के साथ। बाद सर में दर्द है लिखना है, बीमारी की हालत में भी लिखना है, क्योंकि किसी ने कभी बीमारी की हालत में लिखो, तुम आराम करो ना, आराम का कहे तुम्हें, जहन सुकून तुम्हें मिले, जहन में टेंशन भी है, बीमारी भी है, तबीयत भी खराब है, लिखना भी है, तो गलतियाँ नहीं होंगी, फिर क्या होगा, आप बशर हैं, तकलीफ में है, तो आराम करो, आराम करो। इल्ला यह कि कोई शख्स बीमारी की हालत में भी अल्हम्दुलिल्लाह, अगर तो जिस्म कमज़ोर, उसका दिमाग ठीक काम कर रहा है, उसका हाथ भी ठीक काम कर रहा है, उसके इल्म की जो कैफियत है वो भी तब्दील नहीं हुई, इसमें कोई नुकसान नहीं है, कोई कमज़ोरी नहीं है, अब तो अलग बात है, लेकिन मैं अमूमी बात कर रहा हूँ, जब जिस्म काम ठीक नहीं करता तो ना हाथ ठीक साथ देता है और ना दिमाग और दिल आपके साथ होता है। वल अदिल्लत वाहियात, कितने नंबर हो गए, इश्तगला नंबर एक, इश्तगला बितसनीफ, नंबर दो वजद फिल जम व तालीफ, नंबर तीन मुहक्किकन कुल मा यज़कुरून, नंबर चार متثبتا في نقل واستنباطه, نمبر 5 متحرر ايضاح العبارات, نمبر 6 وباء المشكلات, نمبر 7 مجتمع العبارات الركيكات, نمبر 8 والادله الواهيات, نمبر 8 نمبر 7 سے پہلے والا مجتمع العبارات الركيكات كمزور عبارات سے اجتناب کریں, والادله الواهيات اور واهي اور کمزور دلائل سے بھی اجتناب کریں. ضعيف حديث کیوں بیان کرنی ہے بھائی, کیا ضرورت پڑ گئی ہے, یہ حدیث کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے صحیح ضعیف, نہ بیان کریں. आप इस वक्त कहाँ पहुँचे हैं, याद रखें आप कौन हैं इस वक्त, अब आम तालिब इल्म नहीं, अब फ़ैज़ फ़ैल मैं तक करना हो, उसको अंडरलाइन करें ना, आप इन सारे आदाब से गुजर कर इस मरहले पर पहुँचे हैं, वह तकामिलत अहलियत हो, और अपने उस्ताद शेख के नज़दीक आपकी अहलियत کمال کی درجہ پہنچی ہے, ٹھیک ہے نا. وشتہر فضیلت ہو, اور آپ کی فضیلت طلب علم بھی یعنی مشہور ہو گئی ہے. اب آپ یہاں پہ ہیں, اب یہاں پر اگر ہیں تو پھر آپ کی لکھ یہ صفات جو بیان کی جا رہی کیسے ہونے چاہیے, لکھنے کا انداز کیسے ہونا چاہیے, تصنیف کی بات ہو رہی کیسے ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو تصنیف کی کمزوری آپ کی کمزوری, آپ کے استاد کمزوری کی نشانی ہے, یاد رکھیں. آٹھ ہو گئے, مستوعبا معظم احکام ذلک الفن, اور مستوعبا بہترین طریقے سے سمجھنا, استوعاب. معظم احکام ذلک, جو کچھ آپ لکھ رہے ہیں ان احکام کی اکثر مسائل آپ کو آتے ہوں. معظم ذلک الفن, کیونکہ 100% ممکن ہے کہ ہر مسائل کو آپ 100% جانیں, اس مسئلے کے اکثر مسائل آپ جانتے ہیں, یہ اس موضوع کے اکثر چیزوں کے تعلق سے آپ آگاہ ہیں, آپ کو آگاہی آپ جانتے ہیں, تب تو ٹھیک ہے. ورنہ 100% کسی مسئلے کو ہر طرف سے سمیٹ لینا, یہ تو کبار علماء کا کام ہے, شاید طلب علم کی بات ہو رہی ہے, چھوٹے طلب ہمارے طرف, وہ تو ان کا کام نہیں ہے. مستوعب معظم احکام ذلک الفن, اس فن جس کے بارے میں لکھ رہے ہیں, غیر مخل بشیء من اصوله, بغیر خلل کے اس کے اصول میں. ہر فن کا اپنا اصول ہے, آپ فقہ میں لکھ رہے ہیں تو فقہ کے اصول کے مطابق لکھیں, فقہ کے اصول کے خلاف نہ لکھیں. آپ عقیدہ میں کچھ لکھ رہے ہیں, عقیدہ کے اصول کے مطابق لکھیں, حدیث کی بھی لکھ رہے ہیں, حدیث کے اصول کے مطابق لکھیں, مخالف ہرگز نہیں لکھیں, ٹھیک ہے نا. منبذ علی القواعد, اور جو قاعدہ بیان کر دیں ان کی تنبیہ کرے کہ یہ قاعدہ ہے, اسے سرخی دے دیں, انڈر لائن کر دیں, کوئی اور طریقے سے بیان کرے کہ اب یہ قاعدہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں. فبذلك تظهر له الحقائق, جب یہ طریقہ اپنائے گا طلب علم کا اور آداب کا اور تصنیف کا تالیف کا, تو اس کے لیے جتنے بھی حقائق ہیں مسائل کے, وہ سارے کے سامنے واضح اور ظاہر ہو جائیں گے, سبحان اللہ. وتنكشف المشكلات, اور جو مشکل مسائل ہیں ان کا بھی انکشاف ہو جائے گا, وہ بھی سامنے آسانی سے نظر آنا شروع ہوں گی. ويطلع على الغوامض وحل المعضلات, اور جو بھی گمبھیر مسائل ہیں, مشکل مسائل ہیں, معضل مسائل ہیں, ان پر اطلاع کرے گا. اب بہت سی چیزیں واضح ہونے لگی ہیں, جو مسائل کل مشکل لگتے تھے اب وقت آئے کہ ان کی طرف دیکھیں اور ان کو سمجھیں, اور وہ خود ان معضل اور مشکل ترین مسائل کا حل ڈھونڈنے کے لیے تیار ہو جائے گا. ويعرف مذاهب العلماء, اور علماء کے مذاہب بھی جان لے گا, کیونکہ کثرت علم سے, کثرت تصنیف سے کثرت اطلاع ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. کتابوں میں, علماء کے اقوال میں, حدیث کو کس نے کیسے بیان کیا ہے, تفسیر, آیت کی تفسیر نے کسے کیسے بیان کی ہے, فلاں عالم نے کیا کیا ہے, فلاں نے کیا کیا ہے, تو مختلف اقوال سامنے آ جاتے ہیں. ويعرف مذاهب العلماء والراجح من المرجوح, اور راجح مرجوح میں سے اسے پتہ چل جاتا ہے. ويرتفع الجمود, ويرتفع عن الجمود على محض التقليد, اب وقت آیا ہے کہ وہ جمود اور تقلید سے بلند ہو کر وہ اجتہاد کے راستے پر گامزن ہو جائے گا. ويرتفع, دیکھیں جمود ہمیشہ آپ کو پست کر دیتا ہے, اور علم کی ترقی آپ کو بلند کر دیتی ہے. ويرتفع, يرفع الله الذين امنوا واوتوا العلم درجات, ارتفاع علم کے ساتھ جڑا ہوا ہے ہمیشہ, بلندی. ويلتحق بالائمه المجتهدين, اور اس کا التحاق ہو جاتا ہے امام مجتہدین کے ساتھ. او يقاربهم, یا ان کے قریب ہو جاتا ہے. ان وفق لذلك, اگر اس کو توفیق دی گئی اس کے لیے, توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے, انسان کے بس میں نہیں, نہ اس کی جد جہد سے جڑی ہوئی, توفیق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. بعض زیادہ مجاہدے کرتے ہیں کم فائدہ ہوتا ہے, بعض لوگ کم محنت کرتے ہیں بہت فائدہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے جس کو دے. ایک مرتبہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا, شیخ صاحب فلان آپ کا طالب علم ہے, آپ کا اسٹوڈنٹ ہے, اس کے درس میں اتنے لوگ ہوتے ہیں کہ پارکنگ کی جگہ نہیں ہوتی, اور نہ ہی باہر پارکنگ کی کوئی جگہ ملتی ہے. شیخ صاحب کے درس میں 20-30 ہوتے تھے, تو آپ کا طالب علم ہے اس کو اتنا ہوتے. اب سوال تو عجیب سا ہے, شیخ صاحب کیا کہیں آپ؟ خوبصورت جواب دیں, فرماتے ہیں ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اگرچہ اپنے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے, اللہ تعالیٰ کے فضل ہے, اللہ جس کو زیادہ شہرت دے, اللہ تعالیٰ جس کو زیادہ نام دے, اللہ جس کو زیادہ بونے کا انداز اچھا دے, لیکن اس کے باوجود بھی آج ان کی وفات کے بعد بھی وہ شخص آج زندہ ہے، شیخ صاحب وفات پا چکے ہیں، نام کس کا باقی رہا؟ آج اسے شاید کوئی جانتا نہیں ہے، لیکن شیخ صاحب کو کون نہیں جانتا دنیا میں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے کام کیا ہے، زندگی ساری جد جہد کرتے رہے، علم اور تعلیم کے سوا کچھ انہوں نے اس دنیا سے لیا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں او یقاربہم، یا مجتہدین کے صف میں ہو گیا، ان کے قریب ہوگا، ان وفق لذلک، اگر اس کو توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وباللہ التوفیق، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی توفیق ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.